सकती हैं। हमारे पास दो गाड़ियां और एक घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين هم رمضان کے آخری عشرے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اس آخری عشرے کی خاص سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے لہذا اعتکاف وہ عبادت ہے جو کہ آج بہت کم دیکھی جاتی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس مصروفیات کافی زیادہ ہو گئی ہیں اور اس چیز کو پرائیورٹی بنانا کہ ہم اعتکاف کے لیے چھٹی لیں یا اعتکاف کے لیے اپنی مصروفیات کو پیچھے کریں یہ بہت کم ہو گیا ہے لیکن یہ بھی ایک خوبصورت مسنون عبادت ہے اور اصل میں انسان جب مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے کہ یا اللہ اب میں تیرے در پہ آ گیا ہوں اور اب تو میں نے تجھ سے کچھ لے کر ہی جانا ہے میں نے اٹھنا نہیں جب تک تو مجھے عطا نہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے تو لوگ اس کو اتنا کچھ بڑی چیز نہیں سمجھتے مگر ایک اعتکاف کرنے والا بہت بڑے اجر پا لیتا ہے روزے سے بھی ہوتا ہے اس کا سارا دن اور رات بھی عبادت میں گزرتا ہے کیونکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے الگ تھلگ ہو کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے مذہب میں رہبانیت تو نہیں ہے لیکن ایسی عبادات جیسے اعتکاف ہے چند دن کا بھی کر سکتے ہیں آپ ایک دن اور رات کا بھی ہو سکتا ہے دو دن کا بھی ہو سکتا ہے مسنون تو ان آخری 10 دنوں کا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے بعض لوگوں کو جینوئن واقعی ایسے ریزنز ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے ظاہر ہے ذمہ داریاں ہیں بچوں کی مائیں ہیں یا بزرگوں کی ذمہ داریاں ہیں یا جابز ایسی ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے وہاں سے چھٹی لینا تو کم از کم وہ لوگ بھی ضرور ایسا کر سکتے ہیں کہ اس عشرے میں اپنے پورے دن کو اس طرح سے گزاریں کہ اگر ہم اعتکاف تو نہ کر سکے لیکن کم از کم اس سے کلوزیسٹ ہی ہم کوئی چیز کر سکے تو ظاہر ہے یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری ذمہ داریوں کو ایک طرف ڈالیں اور چاہے بچے رو رہے ہیں یا گھر میں بزرگ ہیں یا اور کوئی آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اور آپ ان کو چھوڑ چھاڑ کے اور آپ خود جا کے مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں تو یہ تو درست نہیں ہے جو لوگ فارغ البال ہیں یا ایسے نوجوان ہیں جن کے اوپر گھروں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں یا جو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ریٹائرمنٹ کی عمر آ چکی ہوتی ہے اب وہ اور کوئی ان کے پاس ایسا خاص ضروری کام گھر پہ نہیں ہے یا کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو جاب لیس ہو تو ان کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ وہ ضرور ان دنوں میں پتہ کریں اپنے ارد گرد مسجد میں کہ وہاں پہ اگر اعتکاف کا انتظام ہے تو اس عبادت کو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھیں کہ آپ کو اس کی لذت محسوس ہوگی کہ کتنی ایک خوبصورت عبادت ہے یہ اور جو نہیں کر سکتے وہ یہ کریں کہ اپنے وقت کو ایسے استعمال کریں کہ سمجھ لیں کہ جیسے اگر میں اعتکاف میں ہوتی تو کیا میں اس وقت یہ کام کر رہی ہوتی مثال کے طور پہ فونز کے اوپر فضول ٹیکسٹ کرتے رہنا باتیں کرتے رہنا اس کی جگہ آپ دوبارہ قرآن سنیں اسلامک لیکچر سنیں کوئی تلاوت سن لیں باوضو رہنے کی کوشش کریں نماز کو اول وقت میں ادا کریں تاکہ اگر آپ اعتکاف میں ہوتے تو پھر بھی دیکھیں آپ نے نماز اول وقت میں ہی کرنی تھی اور بلکہ جماعت سے کرنی تھی تو مرد لوگ جماعت سے جا کے مسجد میں نماز پڑھیں اور نماز کو ڈیلے ہرگز نہ کریں اس لیے کیونکہ اگر مسجد میں ہوتی تو ڈیلے بھی نہ ہوتی وقت کے اوپر ہوتی پھر بھی تو اٹھ کے پڑھنی تھی تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو سر انجام دیں جو اگر آپ اعتکاف میں ہوتے تو کیا کرتے قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے اور اسی طرح اور کم سے کم اپنی مصروفیات کر لیں جو ادھر ادھر کی ہیں کہ جس سے آپ ان دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ دن قیمتی دن آ رہے ہیں, قیمتی راتیں آ رہی ہیں, خاص طور پہ ان قیمتی راتوں کی تیاری ہم ابھی سے کریں کہ ہم اس وقت اپنا آپ ڈیڈیکیٹ کر سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بڑی ہی خوبصورت باتیں کہیں. فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اور بہترین انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو جبرائیل علیہ السلام کی کچھ نصیحت تھی, کچھ باتیں تھیں جو حدیث بہت پیاری ہے, آپ بھی سنیے. انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا, اے محمد, آپ کتنا بھی جی لیں, جلد یا بدیر مر جانا ہے. انہیں چاہے 100 سال جی لیں, 200 سال جی لیں, آخر انجام موت ہی ہے. یہ جو سانس ہے یہ ہمیشہ چلتی نہیں رہنی, ایک دن تو اس کا سلسلہ ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے. تو ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنا نا, تو پھر ہمیشہ کے لیے یہاں کے ایسے کاموں کو کرنا کہ جیسے ہمیشہ کا ادھر ہی رہنا ہے, یہ تو پھر بیوقوفی ہوگی. پھر جس سے بھی محبت کر لے, جس سے چاہے, چاہے وہ اولاد ہے, چاہے وہ والدین ہے, چاہے وہ دنیا کا پیسہ اور دنیا کی اور عیش و آرام ہے, جس سے بھی محبت کر لے, فرمایا جلد یا بدیر اس سے جدا ہو ہی جانا ہے. یا تو وہ چیز ہی آپ کو دنیا میں چھوڑ کے چلی جاتی ہے, یا آپ اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آج نہیں تو کل یہ چیز ساری چیزوں سے جدائی ہونی ہے. جتنی بھی چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ شدید محبت ہے اور ہم ان کا سوچ بھی نہیں سکتے کبھی ان سے جدا ہونا, ان سے بھی ایک دن جدا ہو ہی جانا ہے, چاہے جلدی ہو جائے یا کچھ دیر لگے, مگر انجام اس کا یہی ہے. اور عمل جو بھی کر لیں اس کا حساب دینا ہوگا, یعنی چاہے آپ اچھا کریں یا برا کریں, بڑا کام کریں یا چھوٹا کام کریں, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس کا حساب کتاب ہوگا. اور حساب کتاب کیسے ہوگا؟ تول کے کیا جائے گا. اور تول کے کیسے؟ یہ نہیں کہ ہم دنیا میں دیکھیں ہمارے جو پیمانے ہیں وہ کہیں کلو گرام ہے, کوئی اور پیمانے لیٹر کا ہوتا ہے, یا وہاں پہ کس طرح کا پیمانہ ہوگا کہ مثقال ذرہ, ذرے کے برابر چیز کو بھی جو تول دے وہ پیمانہ ہوگا, وہ میزان ہوگا. زمین کے اوپر شاید ہی کوئی ایسا میزان ہو آج جس میں ایک ذرے کے برابر, ذرہ کتنا ہوتا ہے, اسمالیسٹ پارٹیکل کو ذرہ کہتے ہیں, تو جو اس کا ویٹ کر سکے. لیکن وہاں پہ اس کا بھی ویٹ ہوگا, اس کا بھی حساب ہوگا, اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. وہ نیکی کا کام ہو تو اس کے اندر کتنا اخلاص تھا یہ پتا کیا جائے گا, کتنا سنت کے مطابق تھا یہ پتا کیا جائے گا, کتنے دل سے کیا, کتنے شوق سے کیا. برائی کا کام ہو تو کیوں کیا, کتنا بڑا تھا وہ کام, اتنی بڑی اللہ کی نافرمانی کی, اور پھر وہ برائی کہاں تک اس کے اثرات گئے, سب کا حساب ہوگا. تو نیکی ہے تو اس کے اثرات بھی, برائی ہے تو اس کے اثرات بھی دیکھے جائیں گے. ایک ایک ذرہ تل جائے گا, ایک ایک سلام کرنا تلے گا, ایک ایک سبحان اللہ الحمدللہ کہنا تلے گا, ایک ایک مسکراہٹ کا بھی وزن ہوگا وہاں, ایک ڈالر کا صدقہ بھی تلے گا, اور ایک آنکھ کا جھک جانا اللہ کے ڈر سے کہ غیر محرم پہ نہ پڑے, وہ اس چیز پہ نہ پڑے, اس کا بھی وزن ہوگا. کسی کی طرف اشارہ کر دیا کسی عیب کو دکھانے کے لیے, اس کا بھی وزن ہوگا. اس دن کہہ دیا جائے گا اقرا کتابک, پڑھ لے اپنی کتاب خود ہی. رمضان کو کہا جائے گا اپنی کتاب خود پڑھ لے, خود ہی تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی. رمضان کو خود پتا ہوگا کہ میں نے کیا کیا, کیا میرے کچے چھٹے ہیں, اپنا عمل اس کے خود سامنے ہوگا. خود کبھی آپ نے سوچا میرے ہاتھ میں میری ہی کتاب دے دی جائے تو میں کیا چاہوں گی کہ اس میں کیا دیکھوں؟ یقینا سب چاہیں گے کہ نیکی ہی دیکھیں. تو واقعی کیا ہم اپنی اتنی نیکی اس کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ نیکی ہی نیکی ہمیں نظر آئے؟ اور اگر ہم نیکی دیکھنا چاہتے ہیں تو کون سی دیکھنا چاہتے ہیں؟ جو آج بویا ہوگا وہی کاٹیں گے نا, جو آج کیا ہوگا وہی نظر آئے گا وہاں پہ. خود سے تو کچھ چیز آ نہیں جائے گی, وہ تو ظلم ہو جائے گا اگر خود سے ہی کوئی چیزیں بننے شروع ہو جائیں, گناہ بھی یا نیکیاں بھی, وہ تو ظلم ہے, ظلم اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے. سیم ایگزیکٹ جیسا کیا اور جیسی نیتی تھی ویسا ہی لکھا ہوگا. تو ہم کون سی نیکی دیکھنا چاہیں گے؟ پرخلوص نیکی. اور یہ نیکی مثلاً کوئی دیکھنا چاہ سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ لکھا ہو کہ قرآن بہت پڑھتی تھی, بھرا پڑا اس چیز سے کہ قرآن بہت زیادہ پڑھا. کوئی ہو سکتا ہے آپ میں سے یہ چاہتا ہو کہ میرے لیے لکھا ہو کہ بس اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتی تھی. کوئی چاہتا ہوگا کہ میرے لیے لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں بہت آگے تھی. کوئی یہ چاہتا ہوگا کہ لکھا ہو کہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتی تھی. क्या चाहते हैं अपने लिए, अपने लिए इंसान खुद ही लिख रहा है और हम क्या लिख रहे हैं। तो अगर उस दिन अपने आमालनामे में बहुत सारी नेकियां नजर ना आए तो फिर तो खुद ही पे इंसान को एग्जाम देना चाहिए, इसलिए कि कोई और नहीं था जिसने उसको रोका था, उसने खुद उन नेकियों में दिलचस्पी नहीं ली। और अगर नेकियों से भरा हुआ देखेगा तो भी उस दिन खुश होगा और फिर भी उसी को शाबाश मिलेगी, किसी और को नहीं। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया और नसीहत की कि मोमिन का शर्फ कयामुल लैल में, कयामुल लैल क्या यानी मोमिन की इज्जत जो है वो कयामुल लैल में, रात के कयाम करने में, कयामुल लैल इशा के बाद फजर तक के दरमियान जो भी आप पढ़ें, दो चार आठ जितने भी नवाफिल पढ़ सके, ये कयाम है। इसी को रमजान में तरावी का कद कहा जाता है। तो रमजान हो या गैर रमजान, आप कयामुल लैल करेंगे उसमें आपकी इज्जत है। और मोमिन का एजाज किसमें है कि वो लोगों से बेनियाज हो जाए, लोगों से बेनियाज हो जाए, लोगों की तरफ ना देखे इससे मुझे क्या मिलेगा, इसके साथ ताल्लुकात बढ़ा लूं तो क्या होगा, ये मेरे किस वक्त काम आ सकेगा, इसकी सिफारिश मुझे कब चाहिए होगी, इसके पास कितना पैसा है मैं उस मुताबिक इसके साथ मामला करूं, इस तरफ ना जाए, लोगों से बेनियाज हो जाए। लोगों ने आपको कुछ देना फायदा या लोग मेरा कुछ नुकसान कर देंगे, लोगों को राजी कर ले, इनसे बेनियाज हो जाए। तो ये कितनी प्यारी नसीहत की थी उन्होंने। अब वाकई हमारे जो पहले असलाफ थे कितना ज्यादा इन्हीं चीजों को लेकर चलते थे, जब वो कयामुल लैल भी करते थे तो अल्लाह ताला ने जैसे कि सहरी के वक्त में इस्तिग़फ़ार करने वालों की बड़ी तारीफ की है कुरान करीम में, सूरह इमरान में भी है, सूरह ज़ारियात में भी है, कि जो नेक अल्लाह ताला के बंदे होते हैं ना वो रातों को उठते हैं और अल्लाह ताला के सामने इस्तिग़फ़ार करते हैं, वो अपनी रातों को रोशन करते हैं, लोगों की उनको परवाह होती है, लोगों के पीछे अल्लाह को नाराज करते हैं ये नहीं करते, वो लोगों को नाराजगी बर्दाश्त कर लेंगे, अल्लाह ताला को नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम जैसे देखते हैं अपने असलाफ में भी, मैं उससे भी आपको बता रही थी हजरत रबी बिन खसीम की बात, तो उनकी कुछ बातें बड़ी खूबसूरत हैं। जैसे हजरत हिलाल के पास उनके मेहमान आए मुंजर बिन याला असरावरी, तो उनसे उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी शेख रबी बिन खसीम की ज्यारत के लिए ना ले चलूं। वो लोग जाते किस लिए थे कि अपने ईमान को ताजा कर लें, ऐसी सोबतों में बैठ। तो मुंजर ने कहा कि क्यों नहीं, मैं तो कूफा आया इसलिए हूँ ताकि आपके शेख रबी बिन खसीम की ज्यारत कर सकूं। मैंने आपको बताया था रबी जो थे अब्दुल्ला बिन मसूद जो सहाबी रसूल है उनके शागिर्द थे, कहते हैं कि जरूर चले, कहते हैं लेकिन हमें उनकी ज्यारत की इजाजत भी मिल सकेगी, क्योंकि मुझे पता चला कि जब से उन पर फालिज का हमला हुआ वो अपने घर के होके रह गए, हमेशा वही अल्लाह की याद में मसरूफ रहते, लोगों से मुलाकात कम ही करते। तो हजरत हिलाल बोले बात तो आपकी दुरुस्त है, जब से मैं कूफा में आया हूँ मैंने इनका ऐसा ही तर्ज मन देखा, लेकिन बीमारी ने उनके अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं की। हजरत मुंजर ने कहा फिर इनके पास जाने में कोई हर्ज नहीं है, फिर चलते हैं हम उनके पास जाके, और आपकी क्या राय कि जब हम उनसे मुलाकात करें तो उनसे सवाल करें या खामोश बैठे। तो हजरत हिलाल बोले कि अगर आप उनके पास एक साल तक भी बैठे रहेंगे ना तो वो बोलेंगे नहीं जब तक आप खुद उनसे ना बात करें, वो कभी भी गुफ्तगू में पहल नहीं करते, क्योंकि उनका कलाम जिक्र इलाही होता है और उनकी खामोशी गौर फिक्र पे मबनी होती है। नहीं बोलते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, खामोश हैं तो अल्लाह ताला की कायनात पे और उसकी नियमतों पे और अजायबात और उसकी कुदरतों पे गौर फिक्र करते रहते हैं, सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह का जिक्र भी तो वही कर सकते हैं ना जो वाकई अपनी जुबान को और बातों से फारिग करे, अगर और बातों से फारिग ही नहीं करेंगे तो अल्लाह का जिक्र कब करेंगे। और अल्लाह ताला के हाँ सबसे ज्यादा मरतबे में दर्जे में वो होगा जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करता होगा। तो ये दोनों बुजुर्ग शेख रबी के पास पहुंचे, उनको सलाम किया और उनका हाल पूछा, फरमाया क्या हाल पूछते हो, ऐसा ना तमाम कमजोर और गुनाहगार हूं जो अपने अल्लाह का रिस्क खाता हूं और अपनी मौत का मुंतजर हूं। हिलाल बोले कुफा में एक माहिर तबीब है, इजाजत हो तो इलाज के लिए बुला लेते। फरमाया हिलाल मैं जानता हूं दवा बरहा का इलाज कराना सुन्नत है, लेकिन मैंने आज समूद असाबर रसब और दूसरी कौमों के हालात का जायजा लिया, मैंने दुनिया में इन कौमों के लालच और दुनिया के साजो सामान की हेरस को देखा, वो हमसे ज्यादा ताकतवर थे, उनमें माहिर तबीब भी थे, वो लोग बीमार भी होते थे, लेकिन अब देखें ना कोई तबीब रहा ना कोई मरीज, सब फना हो गए, इनका नामो निशान मिट गया। फिर गहरी सोच में चले गए, बड़ी देर सोचते रहे, फिर फरमाया हाँ एक बीमारी ऐसी जरूर है जिसका इलाज जरूर कराना चाहिए। अब देखिये सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर, मैं सोच रही थी कैसे वो अपनी बातों को सारी उनकी बातों का महवर जो था ना वो अल्लाह का जिक्र होता था, वो अल्लाह की याद होती थी, वो इधर उधर की फजूल बातें नहीं, यानी कि अच्छा कोई हाल पूछ रहा है, हाँ जी भाई हाल तो ये है और ऐसे आप अपनी सुनाए, कह रहे अल्लाह का जिक्र खाता हूँ, अपनी मौत का मुंतजर हूँ, गुनाहगार हूँ, ना तमाम हूँ, कमजोर हूँ। और जब तबीब के लिए कहा कि तो उन कौमों का जिक्र छेड़ दिया, और फिर उसके बाद कितनी देर सोचते रहे, फिर कहते हाँ एक बीमारी जरूर है जिसका इलाज कराना चाहिए। हमने पूछा वो कौन सी बीमारी है, फरमाया गुनाह। पूछा इसका इलाज किस दवा से किया जाए, फरमाया इस्तिग़फ़ार से। मुंज़िर ने पूछा शिफा कैसे होगी, फरमाया इतनी अच्छी सच्ची तौबा करके कि वो गुनाह बाकी ना रहे। फिर गौर से इनकी तरफ देखा और फिर फरमाया जो छुपे हुए गुनाह हैं लोगों की नजरों से जो छुपा के रखे हुए अल्लाह के सामने तो वो जाहिर है, उससे तो कोई चीज छुपी नहीं, वो सीनों की भेद तक जानता है। तो छुप के जो गुनाह किया जाए उसका इलाज भी उसकी दवा भी तलाश करो। तो मुंज़िर ने पूछा कि आप खुद ही बता दें उसकी दवा क्या है, और मैं खालिस और सच्ची तौबा। फिर जारो कतार रोने लगी, इतना रोए दाढ़ी मुबारक आंसू से भीग गई। मुंज़िर ने जब अजीब मंजर देखा पूछा कि अजीब बात है आप रो रहे हैं, हालांकि आपकी इबादत आपका तकवा हर एक को पता है। फरमाया अफसोस है तुझ पे, बना मैं क्यों ना रोऊं, इतनी अजीम कौम को मैंने देखा कि वो हमारे मुकाबले में इतने बड़े थे, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। कौन? यानी सहाबा कराम। तो वो रोते थे तो हम क्या चीज है। और अभी बातें कर रहे थे तो उनका बेटा अंदर आया, उसने आके सलाम किया बड़े अदब के साथ और कहने लगा कि अब्बा जान अम्मा ने आपके लिए बहुत उमदा मीठा और लजीज पकवान तैयार करा है जो आपको पसंद भी है, तो आपके लिए मैं लेकर आऊं, इजाजत है तो लाऊं। तो उन्होंने इजाजत दी। जब बेटा को पकवान लेने के लिए कमरे से बाहर गया तो एक सवाली ने दरवाजा खट कराया, आपने कहा इसे अंदर बुला लो। तो मंजर कहते हैं कि मैंने देखा एक बखरे बाल है बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़े पहने हुए झूमता हुआ अंदर आ रहा है, उसके मुंह से राले टपक रही हैं। वो सहन में आकर खड़ा हो गया। मैं अभी हैरत में डूबा हुआ था, इस बेचारे को देख रहा था, इतने में शेख का बेटा वो बड़ा से थाल में मीठा पकवान लेकर आ गया। शेख ने अपने बेटे से कहा थाल इस सवाली के सामने रख दो। उसने हुक्म की तामील करते हुए थाल उसके सामने रख दिया। वो शख्स इस पर टूट पड़ा। हालत ये थी कि उसके राले खाने पर टपक रही थी और वो खाने में जुता हुआ था, यहाँ तक कि सारा थाल चट कर गया। बेटे ने बड़े अफसोस से कहा पाजान अल्लाह की रहमत यहाँ पे नाजिर हूँ, अम्मी ने तो बड़ी मेहनत से ये पकवान आपके लिए खास तौर पे तैयार किया था और हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप इसको खाते, लेकिन आपने एक ऐसे आदमी को खिला दिया जिसको इतना भी नहीं पता कि उसने खाया क्या और उसका मजा क्या था। नहीं आप ऐसे देखे ना, आप ऐसी कोई बहुत महंगी ब्रांड की मसलन चॉकलेट लेके एक वकील को दे दो, उस बेचारे को क्या पता ये महंगा ब्रांड है या कि ये क्या है, कितनी कीमती चॉकलेट है, एक मिसाल है। तो वो एक बड़ा उमदा पकवान था, अब इस आदमी को तो आप तो रोटी भी दे देते तो ठीक था, इतना उमदा पकवान इतना लजीज पकवान जिसमें इतनी मेहनत लगी और सारा वो इसको दे दिया। शेख ने फरमाया बेटा अगर इसको नहीं पता तो क्या हुआ, अल्लाह ताला तो जानता है ना। फिर कुरान की आयत तिलावत फरमाई लन तनालु बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस नेकी को पा ही नहीं सकते जब तक उसमें से ना खर्च कर दो जिससे तुम्हें मोहब्बत है, जो तुम्हें पसंद है। सुभान अल्लाह, कैसे लोग थे ना वो, कैसे खर्च करने में, कैसे बात करने में, कैसे वो किसी के साथ मामला करने में, किस तरह से सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह ताला से डरने वाले भी और अल्लाह ताला के लिए काम करने वाले और कुरान के सामने कैसे होता था और अपने गुनाहों से किस तरह डरते थे कि ये गुनाहों का इलाज करा ले, बाकी तो बीमारियों के तो बीमारियां भी खत्म हो गई, बीमार होने वाले भी और उनका इलाज करने वाले भी, लेकिन गुनाहों का इलाज कैसे होगा, वो तौबा से ही होगा। और ये जो हमारा बार बार दिल नहीं लगता ना नेकी करने में, या नेकी भारी मालूम होने लगती है, या हम टाल मटोल करते हैं, या हमें सुस्ती आने लगती है उसमें, जानते हैं इसकी भी क्या वजह है, हमारे गुनाह ही। इसकी जो नेकी है ना और जो इबादत है इसकी एक लज्जत होती है, इसका एक मजा होता है, वो लज्जत वो मिठास वो हलावत आ ही नहीं सकती उसको जो गुनाहों में पड़ा हुआ। इस वजह से हम इस नेकी को इंजॉय नहीं कर पाते, हम फिल्मों को एंजॉय करते हैं, ड्रामों को एंजॉय करते हैं, हम सैर सपाटों को एंजॉय करते हैं, हम गपशप को एंजॉय करेंगे, सारी ही रात हमें बातों में लगाए रखो, बैठे रहेंगे, बातें करते रहेंगे, लेकिन इबादत में क्यों नहीं मजा आ रहा, ये गुनाह है हमारे, इनका हम इलाज भी करने की तरफ नहीं तवज्जो देते। लुकमान हकीम जब अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो एक नसीहत की पौत होने से पहले अपने बेटे को कि बेटा गुनाह करने को जी चाहे तो कर लेना, मगर उतना ही करना जितना सजा सहने की भी तुम्हें ताकत हो। اور پھر دوسری نصیحت کی کہ گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو کر لینا لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا. پھر تیسری نصیحت کی بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا مگر وہاں جا کے جہاں اللہ کی زمین نہ ہو, کسی اور زمین پہ چلے جاؤں. تو تینوں چیزیں ممکن ہیں. نہ تو ہم کسی سزا کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سزا کرنے کی تو میرے اندر طاقت ہے لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں میں گناہ کر لوں. نہ ایسی کوئی جگہ دنیا میں اس کائنات میں کہیں ایسی جگہ ہے کوئی جہاں پہ اللہ نہ دیکھتا ہوں تو وہاں چل جائیں وہ بھی نہیں. یا ہم اپنی زمین سے نکل کے کہیں چلے جائیں کہیں اور کسی زمین میں جا کے گناہ کریں تو ایسی کوئی زمین نہیں جو اللہ کی زمین کے سوا ہو تو پھر کدھر جائیں. اللہ اکبر. تو انسان گناہوں سے توبہ کرے اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں. اور آج کل جو دن اور رات ہے نا ان میں تو ہر مومن کی ایک دعا دن اور رات میں ضرور قبول ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے راتوں میں اللہ تعالیٰ ان راتوں میں جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور دن اور رات میں ایک دعا ضرور ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو وہ ہماری دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے. اور بخشش کی صورت میں ہو سکتی ہے حدیث قدسی ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے امید اور توقعات باندھے رکھے گا میں بھی تجھے بخشتا رہوں گا چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے تک پہنچ جائے والا ابالی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی. اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی. اور اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کے گناہ کر بیٹھے پھر مجھ سے مغفرت طلب کرے لیکن میرے ساتھ تمہیں کسی کو شریک نہ کیا تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور میں تجھے بخش دوں گا. یعنی جتنے تیرے گناہ ہیں نا زمین بھر کے اس کے برابر ہی مغفرت لے کے میں بھی آ جاؤں. بس صرف ایک بات ہے کہ تمہیں کبھی شرک نہ کیا کیونکہ اگر کسی نے شرک کر دیا نا تو پھر نہیں اس کی معافی ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمایا تھا اے معاذ کیا تمہیں پتا ہے اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پہ کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پہ یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور بندوں کا حق اپنے اللہ پر یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں ہم کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے. پھر اس کے بعد بندوں کا حق کیا بن جاتا ہے پھر تب ہمارا یہ حق ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہ دے کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص پہ جہنم حرام کر دیے جس نے سچے دل سے کیسے ہو سکتا ہے جب انسان کو سمجھ بھی ہو سچے دل سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں لا الہ الا اللہ کو اس نے سچے دل سے کہا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کہا ہے تب ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کسی نے شریک نہیں کیا نا پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنی مغفرت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے. آج کی ہم جو دعا بھی کریں گے نا وہ بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا کے رکھے. شرک ہمارا اگر ہم نے کہیں کوئی شرکیہ بات منہ سے ایسی نکال بھی دی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ بھی معاف کر دے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ دعا شریکہ کے ساتھ بھی اور شریکہ کے بغیر بھی اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہ میں تیری پناہ چاہتے ہیں کہ میں جان بوجھ کے تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں یا میں لا علمی میں میرے سے ایسا ہو جائے. اگر لا علمی سے ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں اس کی بھی بخشش مانگتی ہوں تجھ سے کہ میں کسی طرح بھی شرک نہیں کرنا چاہتی جانتے بوجھتے بھی اور انجانے میں بھی. اگر انجانے میں بھی کوئی ہو گیا تو مجھے معاف کر دے اور جان بوجھ کے تو میں کرنا نہیں چاہتے. یہ بہت پیاری دعا ہے اور لازمی ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ جنت کا داخلہ اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتا جو کبھی شرک کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کو بھی چاہے بخش دے لیکن شرک کو نہیں بخشے گا کبھی نہیں بخشے گا. شرک کرنے والا کبھی بھی جہنم سے نکل نہیں سکے گا. اس لیے ہمیں ٹاپ آف آر دعا یہ رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں کہ ہم کہیں شرک نہ کر بیٹھیں زندگی کے کسی بھی فیز میں کسی بھی موقع پہ کسی بھی سچویشن میں ہمارے سے کوئی شرک یا بات نہ منہ سے نکل جائے. اسی وجہ سے شیطان سب سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ انسان شرک کر بیٹھے اور شرک کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ انسان جو جہنم میں پڑے رہیں گے تو وہ اسی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے. آتے ہیں اپنی نماز کی طرف. جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد ایک دفعہ اللہ اکبر اور تین دفعہ استغفر اللہ. دیکھیں نماز میں اگر واقعی ہم سیریس ہیں نا کہ ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں تو لیو ان دا مومنٹ, یعنی آپ اس وقت میں جو آپ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں اس کی طرف پوری توجہ اور اس کا پورا معنی پتا ہونا ضروری ہے. یعنی اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا اچھی طرح سے معنی معلوم ہونا ضروری ہے. اگر تسبیحات کر رہے ہیں تو ان کا بھی پتا ہونا چاہیے کیا تسبیحات ہیں. اگر آپ دعائیں مانگ رہے ہیں تو کون سی دعائیں کیا آپ مانگ رہے ہیں وہ بھی پتا ہونا چاہیے, اور ان پہ اپنا ذہن لگائیں, فوکس کریں ان کے اوپر. اسی طرح سلام پھیرنے کے بعد بھی اگر آپ تین دفعہ استغفار کر رہے ہیں تو پتا تو ہو میں استغفار کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد تین دفعہ کہنے کے بعد پھر آپ نے کہنا ہے اللہم انت السلام, اے اللہ تو السلام ہے, ومنک السلام اور تیری طرف سے سلامتی ہے, تبارک تو بابرکت ہے, یا ذل جلال اے جلال والے والاکرام اور اے اکرام والے. تو یہ آپ کو جب آپ نے نماز ختم کی تو یہ آپ نے ایسے کہنا. اسی طرح اللہم عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اسی طرح آپ 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جب پڑھتے ہیں تو اس سے جو گناہ ہیں انسان کے بخش دیے جاتے ہیں, چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں, اتنے گناہوں کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے. تو یہ ضرور کہنا چاہیے. اور اسی طرح پھر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے, جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے جو حائل ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں فوری داخل کر دے گا, جو ہی وہ اس کی موت آئے گی. یعنی اب اس کو جنت میں جانے سے کون سی چیز ہے جس نے روکا ہوا ہے, وہ اس کی موت ہے. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے, ہم سب کو آتی ہے آیت الکرسی, کہ ہم آیت الکرسی پڑھے بغیر نہ کلام کریں, آیت الکرسی پڑھ کے پھر ہم کلام کریں. اسی طرح یہ جیسے ابھی ہم نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھی ہے, تو جب آپ بازار میں بھی جائیں تو تب بھی میک شور کریں کہ آپ جیسے انسان بازار میں جاتا ہے تو جب بازار میں انٹر ہی ہوں تو آپ یہ دعا پڑھ لیں تاکہ بھول نہ جائے. تو اگر آپ نے یہ ذکر دعا کا, یہ ذکر بازار کا کر لیا تو آپ کو حدیث میں آتا ہے 100,000 نیکیاں ملیں گی اور 100,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 100,000 درجات بلند ہوں گے. تو یہ بہت ہی زبردست ذکر ہے. یہ دیکھیں ابھی ہم نے لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ کہا تھا نا, یہ کئی مواقع پہ اس کا ذکر آتا ہے. یہ دیکھیں آپ نماز پڑھنے کے بعد بھی ہے, اسی طرح آپ رات کے وقت بھی اٹھتے ہیں تب بھی ہے, پھر آپ صبح شام کی جو اذکار کرتے ہیں ان کے اندر بھی ہے. اور لیکن اس میں جو آپ بازار میں کریں گے اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اینڈ سے, تو وہ سمجھ لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد, یہاں تک تو سیم ہے. آگے یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر, یہ بس حمد کے بعد یعنی یحیی و یمیت کہہ کے پھر آپ آگے چلیں گے. اور آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی اعلیٰ ذکر ہے, اور آپ کو اتنی ساری اس کی وجہ سے حسنات مل جاتی ہیں. اور آج کی جو دعا ہے وہ بھی بہت ہی پیاری دعا ہے, اس لیے کہ یہ ایسی دعا ہے کہ جس کے اندر انسان کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کے زوال سے بچانے کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے پاس نعمتیں ہیں نا, یہ نہ ہو کہ یہ نعمتیں مجھ سے چھن جائیں. تو کیا ہے دعا؟ اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک, کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زوال سے, تیری عطا کردہ عافیت سے کے بدل جانے سے, اور تیری رضا کے اچانک چھن جانے سے, یعنی تیری سزا کے اچانک وارد ہونے سے, اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے. تو فجاءت نقمتک کا مطلب کیا؟ جو بھی سزا ہے وہ اچانک نہ کوئی سزا آ جائے, اور ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے. کیونکہ دیکھیں نعمتیں ہمارے پاس ہیں نا, جس وقت ہم اللہ نہ کرے کسی وقت کوئی ایسا ناشکری کا بول بول دیتے ہیں یا ہم کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جو نعمتوں کو کے زوال کا باعث بن جائے, وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتی بعض دفعہ, تو نعمتیں چھن جائیں تو واپس مشکل ہی آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں انٹر ہوئے تو ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پہ پڑا ہوا دیکھا, تو آپ نے اس کو اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا, اور پھر فرمایا عائشہ اللہ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کرو, یہ کمی کسی گھر سے نکل کے چلی جائے تو واپس آتی ہیں. تو اس لیے ہر وقت نعمتوں کے زوال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے پاس اتنی نعمتیں, اور پھر ویسے بھی اللہ کی ناراضگی سے اور پھر عافیت کے بدل جانے سے, عافیت بھی آج عافیت ہے کل پتہ نہیں ہے کہ عافیت رہے یا نہیں رہے. کوئی اچانک سے کوئی سزا آ جائے، اچانک سے کوئی مصیبت آ جائے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے کسی بات سے، ہمارے منہ سے نکلی، اللہ نہ کرے کبھی کوئی بات نکل جائے، اسے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، تو اس کی بھی دعا بھی کرنی چاہیے. اور امید ہے کہ آپ لوگ صدقات کر رہے ہوں گے ریگولرلی ہر روز، کیونکہ صدقہ ہی ہمارے گناہوں کو بجھا سکتا ہے. تو آپ کو پتا ہے میں نے بتایا تھا کہ گناہوں کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو لہٰذا آپ ہم آگے عشرے کی طرف، آخری عشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو صدقات کو زیادہ بڑھائیں اور کوئی دن ایسا خالی نہ جائے جب کہ ہم نے صدقہ نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے، نعمتوں کے زوال سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دعاؤں اور اذکار کی اس سیریز کا سلسلہ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے الرحمہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کی طرف سے. استاذہ نجیہ ہاشمی کی مزید آڈیو سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں www.arrahma.org. انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ نئی دعا اور ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM Youngstown Toronto.
First mortgage, second mortgage, या फिर हो गए लोन, सोचो ना बस बिल्कुल भी, मुझे मिलाओ फोन
416-502-8000. स्ट्रेस चाहे लाख दा होवे या काकता, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है. बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स. लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000. लाइसेंस नंबर 10845. इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड.
अकाल 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 मॉर्गेजेस.
بھائی خواتین کو تو زیورات بہت اچھے لگتے ہیں. چوڑیاں لے لو، کڑے لے لو، چینز لے لو، سٹون جیولرز، روبی جیولرز کا نام یاد رکھنا. شادی بیاہ ہے یا عام کوئی چھوٹا برتھ ڈے پارٹی اپ یا کسی کو گفٹ دینے کے لیے، یو مسٹ وزٹ روبی جیولرز. گولڈ کا ٹریڈ ہے یا پھر ریپیئر ہے، روبی جیولرز 7086 ایئرپورٹ روڈ 9056776888.
آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ریڈیو ساز آواز 770 AM پر. ہمارے لائیو 24 گھنٹے کی نشریات کو دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے eawaz.com. ڈاؤن لوڈ کیجیے ہماری فری eawaz آفیشیل ایپ اینڈرائڈ اور ایپل پر. ہماری نشریات کو اپنے لوکل فون پر سننے کے لیے ڈائل کیجیے 6478724900. اب وقت ہوا چاہتا ہے رمضان کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام شہر الرمضان کا، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام شہر رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے وقت کی قدر اور اہمیت اور اس کے صحیح استعمال پر بات کی، خصوصاً رمضان کے حوالے سے. آج ہم آخری عشرے کے بارے میں بات کریں گے جو جلد ہی شروع ہونے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کی بات کی تو ساتھ ہی فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم رمضان کو عموماً 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ. یہ ایسے ہی ہے جیسے زندگی ہماری تین حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے، اسے بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ جب انسان بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ زندگی کے دن تھوڑے ہیں، اب مجھے کچھ کر لینا چاہیے۔ اسی طرح اس مہینے میں ہم پہلے عشرے کے دن گنتے گنتے دوسرے پہ پہنچتے ہیں، دوسرا جو ہی اختتام کو پہنچتا ہے تو تیسرے کے بارے میں بہت فکر ہو جاتی، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ نیکی کے کمانے کے اوقات اور مواقع آہستہ آہستہ یوں برف کی طرح پگھلتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت کو ہمیں میکسیمم بھرپور طریقے سے نیکی کے کاموں میں گزارنا ہے۔ اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ سارے رمضان میں ہی بھرپور عبادت کرتے، لیکن آخری عشرے کا خاص طور پر اہتمام فرماتے، اور صرف خود نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبادت کا ایک ماحول پیدا کریں، خود بھی، اہل خانوں کو بھی، دوست احباب کو بھی، اور باقی لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کریں۔ اور جب کوئی کام مل جل کر کیا جاتا ہے تو وہ کام آسان بھی ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اس آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں۔ اس آخری عشرے میں خصوصی عبادت اعتکاف کی عبادت ہے، اور اس عبادت کا بھی جو لوگ اہتمام کر سکیں وہ ضرور کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، لیکن اگر کسی سال وہ سفر پر ہوتے تو دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف کرتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے عبادت کی غرض سے مسجد میں جم کر بیٹھنا یا مسجد میں رہنا۔ اعتکاف اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اور گناہوں کے مواقع سے بچا کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کا موقع فراہم کرتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی بھی انسان کو کوئی بہترین کام کرنے کے لیے یکسوئی درکار ہوتی ہے، کانسنٹریشن درکار ہوتی ہے۔ جب ہم دنیا کے کاموں میں ہوتے ہیں تو عموماً یکسوئی میسر نہیں آتی۔ تنہائی میں بھی بعض اوقات انسان اپنے باقی کاموں کے سلسلے میں سٹریس میں رہتا ہے، بعض حالات میں تو انسان آرام کرتے ہوئے بھی آرام نہیں کر پاتا، کیونکہ ایک کے بعد ایک مصروفیت، ایک کے بعد ایک دنیا کا کام اس کے سامنے رہتا ہے۔ اس طرح سال کے ایک مہینے میں جہاں اس کی روحانیت پرورش پاتی ہے، وہاں اس کو اعتکاف کے ذریعے عبادت کا مزید موقع مل جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو گرو کرنے کے لیے مناسب ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ مثلا ایک پودا اگر آپ کسی ایسی زمین پر لگا دیں جو اس کے موافق نہیں، تو خواہ کتنا بھی بہترین بیج آپ وہاں ڈالیں، کتنا بھی اچھا پانی ہو وہاں کا، کتنی بھی اچھی سوائل ہو، لیکن وہ وہاں اس طرح کے پھل نہیں لائے گا جو وہ اپنے اصل جگہ پر لا سکتا ہے، کیونکہ اس کا ماحول اس کے مخالف ہے، اس کے مزاج کے مخالف ہے۔ یہی حال انسان کا ہے کہ انسان کو جب کوئی ماحول اپنے مزاج کے مطابق ملتا ہے تو اس کی صلاحیتیں اور زیادہ پروان چڑھتی ہیں۔ انسان اگر اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اعتکاف اس کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اگر ہم ہر سال اعتکاف نہ بھی کر سکیں تو کوشش کریں کہ زندگی میں ایک بار یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. سارعوا، جلدی کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نیکی کے کاموں میں دوڑنا بھی چاہیے اور جلدی بھی کرنی چاہیے. ایک اور جگہ پر آتا ہے، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. یعنی جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کی خوشی کے لیے نیکی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر نہ جائے اور پھر موقع ملنے پر وہ سستی دکھائے. ایک اور جگہ پر آتا ہے، فاستبقوا الخیرات، خیرات یعنی خیر و بھلائی کے کاموں میں، نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. عموماً ہم دنیا کے معاملے میں تو دوڑ لگاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں، اللہ کی عبادت اور اطاعت کے معاملے میں کبھی سستی بھی دکھاتے ہیں. اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم ان چند گنتی کے باقی دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اگر ممکن ہو تو اعتکاف کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کو بہترین طریقے پر کریں. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کہتے ہیں ترک دنیا کو. اعتکاف میں اگرچہ ترک دنیا ہی کیا جاتا ہے، دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت پڑے تو انسان کسی شرعی عذر کے ساتھ اعتکاف کی جگہ سے باہر بھی جا سکتا ہے. اگر ایک شخص عبادت میں لگا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندوں کے حال سے بالکل بے خبر ہو جائے اور اسے ان کی کوئی بھی پرواہ نہ رہے یا ان کی تکلیف میں وہ ان کی مدد نہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کی مدد کرتے ہیں جو کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگوں کی، ایسے بندوں کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، قیامت کی تکلیفوں میں سے، جو دنیا میں بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں. اس لیے انسان جب عبادت کرے تو خوبصورت طریقے سے کرے، اور اگر بندوں کی خدمت کرے تو وہ بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، کیونکہ ہمارا امتحان ہی دراصل یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کرتے کیا ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے. کس بات کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، خوبصورت عمل کس کے ہیں. گویا ہم سب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے کاموں کا درجہ کیا ہے، ہم کس درجے پہ کام کرتے ہیں. کسی بھی کام کو جو اچھا ہو، اس کا اچھا ہونا جہاں شرط ہے، وہاں اس کا طریقہ بھی درست ہونا ضروری ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے کام کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہی کام اچھا ہے جس میں نیت بھی اچھی ہو اور طریقہ بھی اچھا ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. کیونکہ اگر کوئی کام بذات خود اچھا ہے لیکن اپروچ رانگ ہے، غلط طریقے پہ کیا جا رہا ہے، تو وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر کام اچھا نہیں لیکن طریقہ اچھا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں. دونوں چیزوں کا درست ہونا نہایت ضروری ہے، اور حکمت اسی چیز کا نام ہے کہ انسان رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لے، صحیح کام کو صحیح طریقے پر کرے، اس کو اس کا حق دیتے ہوئے کرے. عبادت کرے تو اس کو اس کا حق دے، کسی کی خدمت کرے تو اس کو اس کا حق دے. اور حکمت تو وہ نعمت ہے کہ اللہ جسے چاہے عطا کرے. قرآن مجید میں آتا ہے، یُؤْتِ الْحِکْمَةَ مَنْ يَشَاءُ، وہ حکمت عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت مل گئی اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کاموں کو بہترین طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گزرتے دنوں میں بھرپور نیکیاں کرنے کی توفیق دے. اللہ کی عبادت اور ذکر کے ساتھ ہمارے دن اور راتیں آباد ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو قبولیت بھی عطا فرمائے. آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
عائشہ, یہ تم کیا سر پکڑ کر بیٹھی ہو؟
گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور مجھے 10 جگہوں پر جانا پڑے گا گروسری کے لیے.
10 جگہ کیوں, ایک ہی جگہ ہے, فاطمہ گروسرز.
فاطمہ گروسرز؟
جی ہاں, فاطمہ گروسرز. مسالے, تازہ سبزیاں, پھل, حلال گوشت, میرینیٹڈ میٹ آئٹمس اور اسپیشل بیف سٹیکس بھی. گروسری کا سارا سامان ساز و آواز کے ریفرنس پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی. میکلاگلن اور برسٹل کے انٹرسیکشن پر نیو فاطمہ گروسرز, 512 برسٹل روڈ, ویسٹ آف مسز ساگا. 9058487000. فاطمہ گروسرز, سب سے زبردست.
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ.
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ, 3-piece ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ. ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton. Ya call karo 905-450-2828. 905-450-2828.
Listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 4165700157।
कभी सोचा भी नहीं था मेरी छोटी सी सिरक यहाँ पढ़ लिख कर यही उतानी लग जाएगी। ये छोटा सा हथिया
द सिटीजंस फाउंडेशन पिछले 30 सालों से मयारी तालीम के जरिए लाखों बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बना रहा है। TCS का साथ दें और बदले लाखों जिंदगियां।
मजीद मालूमात या ऑनलाइन डोनेशन के लिए विजिट tcfcanada.org।
काश ये दुआ मेरी मौजदे में ढल जाए। काश ये दुआ मेरी मौजज़े में डल जाए, काश ये दुआ मेरी मौजज़े में डल जाए, मौजज़े में ढल जाए। सामने मदीना हो सामने मदीना हो और दम निकल जाए। सामने मदीना हो और दम निकल जाए। हम करम कर दे हम गुनाहगारों की, हम गुनाहगारों की जिंदगी सवर जाए। हम गुनाहगारों की जिंदगी सवर जाए। सामने मदीना हो सामने मदीना हो और दम निकल जाए। वास्ता नवासों का सदका तो बला सारी आफतो बला सारी सबके सर से टल जाए। आफतो बला सारी सबके सर से टल जाए। सामने मदीना हो और दम निकल जाए। ऐ मेरे सखी दाता मेरी सोई किस्मत भी, ऐ मेरे सखी दाता मेरी सोई किस्मत भी, मेरी सोई किस्मत भी आपके इशारे से, आपके इशारे से या नबी बदल जाए। आपके इशारे से या नबी बदल जाए। सामने मदीना हो और दम निकल जाए। जब गुजर रहे हो हम पुल से रात से आका, जब गुजर रहे हो हम पुल से रात से आका, पुल से रात से आका डगमगाए तो, पाँव डगमगाए तो खुद ब खुद संभल जाए, पांव डगमगाए तो खुद ब खुद संभल जाए। सामने मदीना हो और दम निकल जाए।